أخبرنا عائشة قالت امرأة تستغير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بفتحها. ایک روایت میں دوسرا یہ قصہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت تھی جو لوگوں سے منگنی میں سامان لے جاتی تھی, مانگ کر کے لے جاتی تھی, پھر جب ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ہمیں لیا ہی نہیں, تم سے تو لیا ہی نہیں ہے, انکار کرتی تھی. کسی ایک حادثے میں ایسا ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تمہارا سامان لیا ہی نہیں تھا. پھر جب تلاشی لی گئی تو وہ سامان ان کے گھر سے نکلا تو کیا رسول نے کہا یہ بھی چوری کے حکم ہے, مانگا تو اور پھر اس کو چھپا لیا, چوری کے حکم ہے. کیا رسول نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم, ان کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ چوری دوسری چیز ہوتی ہے اور مگنی میں لے جا کر کے کوئی چیز چھپا لے وہ دوسری چیز, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے. بعد انہوں نے کھل کر کے یہ بات کہی ہے, لیکن احادیث پورے طور پر صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس وجہ سے جس کو بھی چوری ہی کا حکم دیا جائے گا, مان کر کے کوئی لے جائے اور اس کو چھپا لے, ظاہر نہ کرے, انکار کر دے, تو پھر اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے سے وقت کا حکم دیا. صحیح مسلم کی روایت. وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس على خائن ولا منتصر ولا مختلف قط, کوئی امانت آپ نے کسی کے پاس رکھی, اس نے خیانت کر لی, نہیں دیا, تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں, ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. لیکن اگر امانت کا دینا ثابت ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنے سے بڑھ کر کے بھی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہاتھ اس معنی میں نہیں کاٹا جائے گا کہ اس نے چوری نہیں کی, انکار کر دیا, خیانت کر دی, اس نے کہا ضائع ہوگی. اور اگر امانت آپ نے رکھی ہے کسی کے پاس, اس نے اس کی حفاظت میں کمی نہیں کی, تو پھر اس پر ذمہ داری نہیں ہے, ضائع ہو گیا, چور آگ لگ گئی اور کچھ ہوا. اس نے جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اس نے حفاظت کی, لیکن اللہ کی قدرت وہ چیز جل گئی, بھن گئی, ختم ہو گئی, ضائع ہو گئی, تو پھر اس میں مطالبہ نہیں ہوگا. اسی طرح کے کچھ ایسے حادثات ہو سکتے ہیں, وہ بہانہ کر لے کہ وہ میں گیا تھا سفر میں, وہ ڈوب گیا, سمندر کشتی میں تھا ڈوب گیا, یا اور کچھ ہو گیا, سیلاب آ گیا اس میں ڈوب گیا, خیانت کر لی اس نے, تو اس پر ہاتھ اس کا نہیں کاٹا جائے گا. لیکن اگر ثابت ہوگا کہ واقعی خیانت کی ہے تو پھر حاکم وقت تعزیری کارروائی, تعزیر ایک چیز ہوتی ہے, تعزیری, تعزیر کہتے ہیں حد کے مقابلے میں جن چیزوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے, جیسے زنا کے بارے میں ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں اگر شادی شدہ نہیں ہے, اور رجم کر دیا جائے اگر شادی شدہ ہے, اسی طرح ہاتھ کاٹنے کا ہے. اسی طرح اگر کسی نے کسی کو کے اوپر بہتان باندھا, جھوٹ تہمت دی, اس پر 180 کوڑے لگانے ہیں اس کو, یہ سب باقاعدہ مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا مقرر نہیں ہے, حاکم وقت پر وقت اس کی سزا مقرر کر سکتا ہے, یہاں تک کہ وقت ضرورت اس کو قتل کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے, اگرچہ شریعت میں قتل کا حکم واضح طور پر اس کے بارے میں نہ ہو. یہ تعزیر میں آتا ہے, تعزیر یعنی تعزیر میں. تو اس نے اگر خیانت کر لی, خیانت ثابت ہوئی, تو پھر حاکم وقت کوئی بھی تعزیری کارروائی ہاتھ کاٹنے سے بڑھ کر کے بھی کر سکتا ہے. ولا منتہبن, پھر رسول نے فرمایا کہ اگر وہ دن دھاڑے ڈکیتی کر رہا ہے تو اس پر بھی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, لیکن اگر ہاتھ نہ کاٹا جائے تو اس کا مطلب کوئی سزا نہیں, نہیں, اس کی سزا بڑی ہو سکتی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اس کا حکم محارب کا ہو جائے گا جو دن دھاڑے لوگوں کو ہتھیار لے کر کے مارتا اور ان کے مال لیتا ہے, اس میں اس کو داخل کر کے اور اس کا ہاتھ پیر بھی کاٹا جا سکتا ہے. صرف ہاتھ نہیں بلکہ جیسا کہ اس میں آیت میں ہے اور اس وقت کہ اس کو سوری پہ دے دیا جائے گا. لیکن ہاتھ کاٹنا چوری کی شکل میں ہوگی, یا پھر یا اگر اس نے مگنی لے کر کے کوئی چیز اور اس کا انکار کر دیا. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا قطع فی ثمر ولا کثر, ہلکی چوری میں یا کثر و جمار, کھجور کا ایک خاص جو کونفل نکلتی ہے, اس کونفل کو پھٹنے سے پہلے اور کھلنے سے پہلے, جب وہ کونفل کھل جاتی ہے, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو اس کو کیا کہتے ہیں, گونفا, اس کو اگر پھٹنے سے پہلے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پھٹتا ہے, پھر اس میں اس کا ڈنڈا نکلتا ہے جس کو ارجن کہتے ہیں, پھر اس میں پتلی پتلی شاخیں نکلتی ہیں, پھر اس میں کھجور لگتے ہیں, تو اس مرحلے سے پہلے اندر جب وہ بند رہتا ہے تو وہ بالکل کہتے ہیں کہ اس کی مثال جیسے مکھن کی ہو, نرم سا ہوتا ہے, اس کو لوگ چوری کر کے کھا لیتے ہیں اور وہ لذیذ ہوتا ہے کہتے ہیں ہوگا, لیکن اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کی فصل اس کی ضائع ہو جائے یا جس دہنے سے اس نے کھایا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیونکہ وہ اصل ہے، لیکن چونکہ وہ ایسی چیز ہے جو محفوظ نہیں رکھی جا سکتی کھلے طور پر، اسی وجہ سے شرط لگائی گئی کہ چوری اس وقت چوری کہی جائے گی جبکہ حرص یعنی محفوظ جگہ پر اس کو رکھا ہو، اس میں سے صندوق میں رکھا ہو تالا توڑ کر کے، گھر میں رکھا ہو گھر میں گھس کر کے نکالے، لیکن کوئی چیز باہر وہی آپ کی کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے سڑک میں، اگر اس نے اٹھا کے چوری کر کے لے لیا ہے تو اس کو چوری نہیں کہہ جائے، کیونکہ پیسے کی حفاظت کی جگہ وہ نہیں ہے، پیسے کی حفاظت گھر ہے صندوق ہے، اگر ان چیزوں سے حفاظت کی تو چوری کی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح درختوں اور پھلوں کا مسئلہ ہے کہ وہ حفاظت کی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی آپ حفاظت کر لیں اس کو کوئی چوری نہ کر سکے، کھلا ہوا ہے دیکھ کر کے آدمی لالچ میں کھا سکتا ہے، اس وجہ سے اس میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں کاٹنا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ تعدیبی کارروائی چند کوڑے یا جرمانہ اس پر دیا جا سکتا ہے۔ لاقت اور فی ثمر والا کثر، کثر اسی کو کہتے ہیں جمار، یعنی وہ کھجور کا جو مکھن ہوتا ہے کونفل میں اس کو کھا لینے سے یا اس کی چوری کر لینے سے ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اور درخت والے کا بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے یا اور کچھ ہو، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں جس کو محفوظ کیا جا سکے اور وہ اس میں سرکسی کر کے اس کو توڑ کر کے نکالا ہو۔ بعض علماء نے کہا نہیں، ہر چیز کی حفاظت اسی کی نسبت سے ہے، تو گویا پھلوں کی حفاظت اگر آدمی نے اپنے درختوں اپنے باغیچے کے چاروں طرف دیوار اس میں ڈال دی ہے تو پھر وہ جس طرح صندوق میں آپ نے سامان رکھ لیا گویا وہ پھل اس میں محفوظ ہو گیا، ہر چیز کی حفاظت۔ اسی طرح جانور ہیں، گھر میں آپ بند نہیں کرتے ہیں بالکل، کھلے طور پر اپنی ملکیت کی زمین میں باندھتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کی جگہ، اگر وہاں سے چوری کی تو چوری سمجھ جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا اگر اس نے چوری کی اس لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حدیث شریف میں جس چیز کے بارے میں واضح طور پر کہا رسول نے کوئی حکم جاری فرما دیا ہو تو اس کو دوسری چیزوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر جانور نے چوری کر لی، جانور کو آپ نے صندوق میں نہیں بند کیا ہے، نہ بند کرنے کی چیز ہے، اسی طرح پیٹ گھر میں نہیں بند کرتے ہیں، کھلے طور پر رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے جو ان کا گھر ہوتا ہے جانوروں کا اس کا دروازہ بھی نہ ہو تو وہی اس کی حفاظت کیجیے گا، وہاں سے چوری کی تو یقین ہو چوری سمجھی جائے گی۔ وعن ابی امیہ المخزومی رضی اللہ عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلسن قد اعترف اعترافا، کہ رسول کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے چوری کر لی ہے، ولم یوجد معہ متاع، چوری کا سامان اس کے پاس نہیں تھا، کہ رسول نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہے، تم نے چوری کی ہے، اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے چوری کی ہے، پھر پیارے رسول نے دو تین بار اس طرح کہا کہ میرا خیال ہے تم نے چوری نہیں کی ہے، گویا آپ یہ سمجھیں کہ پیارے رسول اس سے ٹالنا چاہتے تھے اس سزا کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی چیز ہے قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگی، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد النسائی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے اور اس کو ضعیف بھی کہا ہے، اس میں ایک راوی ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کے مجہول کہا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ روایت کی پیارے رسول تنقید، وہ تو اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے اور پیارے رسول ٹال رہے ہوں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن اگر خود وہ آیا ہے اعتراف خود کر رہا ہے لے کے نہیں آئے ہیں لوگ گواہ نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر وہ اعتراف کر رہا پھر اعتراف جرم کو اس کا انکار کر دیا، کہا ہم نے اعتراف کیا تھا لیکن وہ جھوٹ میں نے کہا تھا، تب اس کے انکار کو مان لیا جائے گا، لیکن جب پکڑ کے لایا گیا گواہ بھی ہیں اور اس اعتراف بھی کر لیا تو اب وہ ہزار انکار کرے اس کے انکار کو نہیں مانا جائے گا۔ تو یہاں پیارے رسول گویا اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم انکار کر دو، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے چوری کی ہے، فعاد علیہ مرتین و ثلاثن فامر بہ، دو تین بار آپ نے اس سے اس طرح کہا کہ میرا خیال ہے تم نے چوری نہیں کی، کہتے ہیں نہیں ہم نے چوری کی ہے، تو آپ نے حکم دیا تو ان کا ہاتھ کاٹا گیا، وہ جی ابھی ہاتھ کاٹ لینے کے بعد پھر پیارے رسول کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو پیارے رسول نے اس سے کہا استغفر اللہ و تب الیہ، استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو انہوں نے توبہ استغفار کیا، پھر پیارے رسول نے دعا کی اللہم تب علیہ ثلاثاً، اے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو تو قبول کر لے، اخرجہ ابو داؤد واللفظ لہ واحمد النسائی ورجاله فی الصحیح، یہ روایت صحیح نہیں ہے اس معنی میں. البتہ توبہ استغفار دوسری روایتوں کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کسی وقت بھی اس سے مطلوب ہے کہ توبہ استغفار کرے, خصوصی طور پر جب اس سے گناہ صادر ہو جائے تو توبہ استغفار مشروع ہے, مطلوب ہے. اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد نہ بھی ہوا ہو, یاد نہ ہو, تو پھر بھی اللہ مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما علمت وما انت عالم به, میں نہیں جانتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, سب کو معاف کرے. توبہ استغفار مشروع ہے. رہ گئی بات کی کہ رسول اس سے سزا ٹالنا چاہتے تھے, باوجود کہ وہ لے کے آیا گیا پکڑ کے اور اس نے اعتراف بھی کیا, یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہاں تک یہ صحیح, لیکن دوسرا جز جو ہے دوسری روایتوں سے صحیح, اس سے بھی اس روایت سے صحیح نہیں ہے. اسی طرح امام حاکم نے روایت کی ہے ایک چور کے بارے میں کہ پیارے رسول نے فرمایا ان کا ہاتھ کاٹنے کا, اور پھر آپ نے فرمایا اذهبوا به, ان کو لے جاؤ, فقتوا, ان کے ہاتھ کو کاٹ دو, ثم احسموه, یہ ایک دوسرا مسئلہ نکلا, ان کے ہاتھ کو داغ دو, احسموه, کیونکہ داغ دینے کی ایک حکمت ہے کہ خون فوری طور پر اس سے رک جائے گا, اس وجہ سے لوہا گرم کر کے اس کو داغ دیا جائے, وقتی طور پر تکلیف تو ہوگی اور ہی زیادہ, لیکن خون زیادہ نہیں بہے گا, اور خون زیادہ بہ جائے گا تو آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے, موت بھی آ سکتی ہے. موت کا مستحق نہیں, ہاتھ کاٹنے کا, کاٹے جانے کا مستحق ہے. تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اس کے ہاتھ کو داغ دیا جائے تاکہ اس کا مزید نقصان نہ ہو, اس کی زندگی کے جانے کا خطرہ نہ ہو. ایک سبب اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے کہ خون نکل جائے تو آدمی مر سکتا ہے پورے طور پر, اس وجہ سے کہ رسول نے داغنے کا حکم دیا. کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن یہاں لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ وہ جس چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا اس سے پہلے وہاں کڑاہا جمع تھا, تیل کا کڑاہا وہاں گرم کیا جاتا تھا اور فوری طور پر اتنا حصہ اس میں ڈال دیتے تھے. یہاں لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتایا. تو یہ چیز مشروع ہے تاکہ اس کی مصلحت ہے اس میں, تاکہ خون زیادہ سے زیادہ نہ رہے. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا چور کا ہاتھ کاٹ کر کے پھر اس کو جوڑا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک ہے اس زمانے کے نئے مسائل میں سے, یہ مسئلہ لوگوں نے اٹھایا کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے, اس کی سزا ہو گئی, اور پھر اسی ہاتھ کو جوڑ دیا جائے سلائی کر کے, نئے طریقے پر طبی جو طریقے ہیں کامیاب, اس کے ذریعے سے جوڑ دیا جائے, ٹھیک ہو جائے, یہ جائز ہے کہ نہیں. تو اس کو بعض سرفرے لوگوں نے جن کا دین اور نصوص قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے, سزا تو ہو گئی اور پھر اس کا اب جوڑ دینا کوئی فرق نہیں ہے اس میں, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. تمام علماء نے کہا کہ نہیں, اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور اس کاٹے ہوئے ہاتھ کو اس کو پھر دیا نہ جائے, ورنہ وہی ہاتھ پھر چوری کرنے لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر اس کو عیب نہیں سمجھا جائے گا, یا پھر وہ جو مقصد ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا وہ مقصد نہیں حاصل ہوگا. اس وجہ سے علماء نے جائز نہیں کہا کہ اس کو پھر سے ہاتھ جوڑا جائے, اس کا نہیں, اسی طرح اس کو, ورنہ گردن کے ایک زمانہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ گردن کو بھی جوڑ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے فوری طور پر کاٹ کر کے اس کو جوڑے, ہو سکتا ہے وہ زندگی باقی ہو جائے. تو یہ چیز بہرحال صحیح نہیں. نئے مسائل میں بعض لوگوں نے اس کا سوال کیا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم
السائل. ارے ٹائم سے بہت ہے, یہ لوگ تو کیا کریں,
جلدی کر رہے ہیں,
جلدی کہاں ہے جی, سوال نہیں ہے.
اچھا اچھا اچھا, صلی اللہ علیہ وسلم
سوال بات جاتے ہیں چودھری گھر لے جائیں.
ہاں بات صحیح, ہمیں عشاء کے بعد فوراً جانا. کیا فرماتے ہیں علماء حق اس مسئلے میں, جبکہ مسجد کی پہلی اور دوسری منزل نماز کا جماعت ہوتے ہیں, اور تیسری منزل میں امام صاحب اپنے بال بچوں کو ساتھ کے ساتھ رہتے ہیں, اس طرح مسجد کے اوپر فیملی کے ساتھ درست کرے یا نہیں, برائے مہربانی آپ کو امام صاحب سے کوئی دشمنی نہ ہو. تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے, امام صاحب سے ہو سکتا ہے کوئی دشمنی ہو, یہ مسئلہ آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ دکان وغیرہ مسجد کے نیچے نکالنے میں علماء کا اتفاق ہے کہ جائز ہے مسجد کے ہی خرچ میں اس کو خرچ کرنے کا, یا اس کے نیچے آپ مدرسہ قائم کر دیں اوپر نماز پڑھنے کے لیے. اسی طرح اوپر اگر کوئی آپ نے مسجد دو ہی منزل بنائی, بر وقت اس کے اوپر اگر امام یا مؤذن کے رہنے کا انتظام اگر بغل میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے اوپر ہی اس کا انتظام کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس کا علماء نے فتویٰ دیا ہے. پھر بعد میں اگر اس کی توسیع کرنی ہوئی تو ان کو خالی کر کے اور پھر مسجد بنا دیا جائے, تو ہمیشہ کے لیے وہ مسجد بن جائے. یعنی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ امام صاحب اگر اوپر رہتے ہیں, مسجد ہے زبردستی اس کو نہیں بنایا ہے, اسی طرح وہ بنایا گیا ہے کہ امام صاحب وہاں رہیں تاکہ وقت بر وقت نماز پڑھائیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن امام صاحب زبردستی اس کو اپنے مطلب میں لینے کے لیے گھر بنا لیا تو یہ غلط ہے. ہاں ماں فیملی رہیں کوئی حرج نہیں ہے. آج پورے تصور کے ساتھ میں جواب دے رہا ہوں, فیملی کے ساتھ رہیں گے ہم, استری ہوگی, یہ سب چیزیں جائز کا ہے. اور رہ گئی بات کہ بعض شکایتیں ایسی بھی سننے میں آئی کہ متولیان مسجد بعض مسجدوں کے بارے میں سنا گیا کہ دو منزلہ بنائی, نیچے پیسے یہاں سے ملے کہ اب یہ جہنم رکھے ہیں. کسی نے دیا شکایت کی, کہتے ہیں کہ دو منزلہ بنا دی لیکن قریا یا بستی اتنی بڑی نہیں ہے کہ دو منزلہ مسجد میں لوگ نماز پڑھیں, نیچے ہی کافی ہے تو اوپر آلو پیاز رکھنے لگے. یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں, یہ چیزیں غلط ہیں. جس طرح مسجد کے اوپر فیملی کے ساتھ رہنا درست ہے نہیں, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور مانے فتوا دیا
حمام بن جائے گا تو پھر
نہیں, حمام اس وجہ سے نہیں بنانا کہ یہ گندی چیز ہو جائے گی. حمام ان کے اوپر ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بعد میں اگر اس کو مسجد بنا دیں تو اس کو توڑ کر کے آپ مسجد بنا سکتے ہیں. اس کا بھی فتوا دیا اور مانے کیا ماں بولے کہ چونکہ وہ نیچے نہیں گر رہا ہے اس وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مسجد کے اوپر, کیونکہ وہ چھت کے اوپر ہے, دوسری جگہ ہے. کیا کسی زندہ یا فوشدہ انسان کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ فوشدہ انسان کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے, عمرہ میقات سے تنعیم والا عمرہ نہیں. اور کسی زندہ کی طرف سے اس وقت آپ کر سکتے ہیں جبکہ اس کی زندگی اور موت یکساں ہو, یعنی آخری مرحلے میں ہو, ہوش حواش نہ ہو, اور پھر آئندہ ڈاکٹروں نے, مسلمان ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ شاید ابھی اس بیماری سے اٹھ نہ سکیں, تو پھر ان کی زندگی میں عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے. گھروں میں قرآن خانی کی محفلیں منعقد کروانا جائز ہے. یہ ہمارے خیال سے اس زمانے میں ایک ایسا واضح مسئلہ ہے کہ دو فریق, ایک تو جائز کہتے ہیں اور دوسرا جانتا ہے کہ نہیں جائز ہے. آپ نے پوچھا ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, کہتا ہوں کہ یہ چیز کر رسول نے نہیں کیا, اس وجہ سے یہ چیز قرآن خانی کی محفلیں اگرچہ کسی مناسبت سے ہی نہ ہو, ایسے ہی رہ کر کے لوگوں سے کہہ دیں کہ سب اکٹھا بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں اور پھر دعا کریں, یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ پیر رسول نے طریقہ اختیار نہیں کیا. اسی طرح کسی کے موت کے موقع پر قرآن خوانی کا ثواب یا فاتحہ کا ثواب پہنچانے کے لیے یہ مجلسیں جمائی جائیں, یہ بھی پیر رسول کی سنت سے خلاف ہے, اس وجہ سے یہ کرنا جائز نہیں ہے. دعائیں آپ کریں, نمازیں پڑھ کر کے ان کے لیے دعا کریں, نماز ان کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور بعض لوگ کرتے ہیں ایسا یہ بھی کہ کسی دکان وغیرہ یا اسٹور وغیرہ کی اوپننگ افتتاح کرنا ہوا تو اس وقت لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کرتے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں, پیر رسول کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی, اس وجہ سے اس کو بدعت کہا جائے گا. یہ کرنا غلط ہے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھے؟ اگر رکھے تو کتنے روزے رکھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت میں کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جس قدر روزے رکھتے تھے دوسرے مہینے میں اس قدر روزے نہیں رکھتے تھے, لیکن آپ نے کبھی کسی سال بھی پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھا. یہ پیارے رسول کی سنت کا بیان ہے, صحیح ہے. یعنی یہ کہ آپ رکھتے جائیں آخر میں آپ کو پورا نہیں کرنا ہے, کم سے کم دو تین دن پہلے چھوڑ دینا ہے, کیونکہ پیر رسول نے فرمایا ہے لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين, ایک دن دو دن پہلے روزہ رکھنا رمضان سے جائز نہیں ہے. الا يكون رجل كان يصوم فليصوم, کسی کی عادت ہو کہ ہر مہینے کی جمعرات یا ہر ہفتے کی جمعرات اور سوموار کو رکھیں گے اور وہ رمضان سے ایک دن پہلے پڑھ رہا ہے, رمضان کے دو دن پہلے پڑھ رہا ہے تو پھر جائز. لیکن ایوں رمضان کے استقبال میں یا پورے شعبان کو روزہ رکھنے کی صورت میں رمضان کے آخر تک, شعبان کے آخر تک رمضان سے پہلے تک روزہ رکھنا جائز نہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فتویٰ کے مقتدی ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں اسی شعبان ہی کی فضیلت کے بارے میں, 15 شعبان کی رات کی فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات بہت سے لوگوں کو بخشتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس رات کو جاگنا چاہیے خصوصی طور پر یا اس شعبان 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے, نہیں. گویا آپ مانا یہ سمجھیں کہ اگر آدمی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے اور وہ اس اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. رہ گئی بات کہ اگر وہ تہجد پڑھ رہا ہے, تہجد کی اس کی عادت ہے تو یقیناً اس وقت ہوتے, لیکن خصوصی طور پر اس دن آ کر کے دن میں روزہ رکھنا, آ کر کے عمرے کرنا اور کچھ رات جاگنا، اور اس سے بڑھ کر کے لوگ جو بیان کرتے ہیں فضیلت کی، شعبان کی رات شب قدر ہے، شب قدر کی رات کی طرح اس کی فضیلت، یہ سب فضیلتیں پیارے رسول سے ثابت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص کام اس کے لیے کرنا خصوصی طور پر، یہ پیارے رسول کی سنت سے خلاف اس کو بدعت کہا جائے گا. اور یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ سوئے رہیں انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہے، بخش دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن اگر اطاعت کر رہے ہیں آپ عام طور پر جن راتوں مستقل طور پر راتوں میں اٹھ کر کے آپ تاجدہ پڑھتے ہیں، وہ چیز پڑھیں انشاءاللہ مزید اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتح کے مطابق اگر مقتدی امام کے یہ سورہ فاتحہ کی قرات سن رہا ہے تو الفاتحہ نہ پڑھے، لیکن اگر نہیں سن رہا ہے تو پڑھ لے. یہاں مسجد حرام میں تو ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے، فتویٰ پر عمل کرنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے، ابن تیمیہ نے کہا ہے، لیکن حدیث کے خلاف ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ صحیح نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے، اسی طرح ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. امام ابن تیمیہ کے نام سے کسی کو ڈرنا یا ڈرانا صحیح نہیں ہے. یہ کہہ دیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو پھر وہ پتھر کی لکیر ہوگی، جس سے پہلے تمہارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے بنا پڑھو، تو ان کو جب نہیں مانا گیا تو پھر ان کو کیسے، کسی نے بھی کہا ہو. پیارے رسول کی حدیث واضح طور پر رہ گئی، بات اجتہادی ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم ان کے مسئلے پر عمل کر کے نہیں پڑھیں گے تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز باطل ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ پیارے رسول نے ایسے ہی کہا ہے، ہم اپنی نماز کو باطل سمجھتے ہیں، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا لا صلاۃ من لم یقرأ، جہری اور غیر جہری کا فرق نہیں کیا، بلکہ جہری نماز کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، سورہ فاتحہ ضرور پڑھو. السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ سوال کیا تھا لیکن جواب کے ٹائم اذان ہو گئی، مہربانی فرما کر کے ضرور جواب سے نماز ہے، اذان نہ ہو جائے جلدی کریں. سوال یہ ہے کہ وتر تین رکعت ایک سلام سے پڑھیں یا علیحدہ ارادہ؟ دیکھیے وتر کے دونوں طریقے ثابت ہیں، دو رکعت تین رکعت وتر کی نیت کریں، دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھ کر کے سلام پھیر لیں، پھر تیسرے کے لیے اٹھیں، جس کو حنفی مذہب میں جائز نہیں کہا جاتا ہے. یہ ان کا کہنا غلط ہے کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے پڑھا کرتے تھے، پیارے رسول نے تین رکعت پڑھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام کے افعال سے ثابت ہے کہ اس طرح پڑھتے تھے. اور دوسری شکل یہ کہ آپ تینوں کو پڑھتے جائیں، کوئی تعداد تشہد نہ کریں، آخر میں تعداد تشہد کر کے سلام کریں، جن کو حنفی مذہبی میں اسی کو جائز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دونوں جائز ہیں انشاءاللہ. جی جنازہ کی نماز میں تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو اختیار ہے دونوں، کیونکہ علماء کا اختلاف مبنی بر صحیح روایت، پیارے رسول کی صحیح افعال مبارکہ میں کہیں نہیں آیا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے یا نہیں اٹھاتے تھے، نہ انکار ہے نہ اس بات. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ روایت صحیح ثابت ہے ان سے. اس کا امکان ہے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہو، کیوں یا آپ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آپ بہت زیادہ مشہور تھے صحابہ کرام کے زمانے ہی سے، تو اس امکان کے تحت اگر کوئی شخص کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پیارے رسول کے زمانے انہوں نے دیکھا ہو آپ سے کرتے ہوئے، تو کبھی آدمی کر لے اور کبھی نہ کرے، یہ شکل زیادہ اچھی رہے گی. مغرب کی اذان کے بعد دو نفل پڑھ سکتے ہیں حنفی مذہب میں، شاید حنفی لکھا ہے بھائی نے، حنفی مذہب میں جائز نہیں ہے. پیار رسول کے قول میں، پیار رسول کے مذہب میں حکم ہے، پیار رسول نے کہا ہے صلوا قبل المغرب، صحیح روایت ہے. آپ جا کر کے علماء سے پوچھئے، یہ چیز ان سے پوچھی جاتی، کہتے ہیں یہ شافعیہ کی روایت ہے، یہ شافعیہ کی حدیث ہے، حدیث کو بانٹا نہیں گیا، میراث نہیں چھوڑ کر کے گئے کہ تم آدھا لے لو اور وہ آدھا لے لے، نہیں، سب پورے طور پر میراث ہے، علماء اس کے وارث ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، تین مرتبہ آپ نے کہا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. اس کے بعد آپ نے چوتھی تیسری مرتبہ آخر میں بھی کہا لمن شاء، جو چاہے، یعنی واجب نہیں ہوا، لیکن پیارے رسول کا یہ تکرار یا دہرانا اس معنی کی دلیل ہے کہ پڑھ لینا مستحب ہے. صحابہ کرام اذان ہو لینے کے بعد فوراً کہتے ہیں ابتدأنا الی السواری، کھمبوں کی طرف ہم آگے دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ کھمبے کو سترا بنا کر کے پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے لوگ پڑھتے تھے. یہاں تک کہ نماز مغرب کے بعد تھوڑی دیر سے کوئی داخل ہو مسجد میں تو یہ سمجھتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، جس طرح نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، وہ اس طرح صحابہ کرام پڑھا کرتے. بہرحال مرضی، لیکن حنفی مذہب کا یہ مسئلہ پورے طور پر غلط ہے، پھر رسول کی سنت کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی پاکستان سے کفن لے آئے تاکہ یہاں پر زمزم سے دھو کر واپس